بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائیں اس سلسلے کا درس نمبر 682، سورہ مائدہ آیت نمبر 41.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. یا ایها الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ غم نہ کریں، آپ کو غم لاحق نہ ہو وہ لوگ جو کفر میں جلدی مچاتے ہیں، کفر کی طرف دوڑتے ہیں. ان لوگوں کی حرکتیں اور ان لوگوں کا طرز عمل آپ کو غمگین نہ کرے. من الذین قالوا، خواہ یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے منہ سے تو ایمان کا دعویٰ کیا لیکن ان کے دل ایمان نہیں لے آئے. قالوا آمنا، جو لوگ جن لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، بافواہہم خالی اپنے منہ سے زبانی طور پر، ولم تؤمن قلوبهم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ایسے لوگوں کی حرکتوں سے آپ کا دل غمگین نہ ہو. ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں ان کے طرز عمل سے بھی آپ کا دل مغموم نہ ہو، غمگین نہ ہو. سماعون للکذب، اب ان کی سرشت اور برائیاں بتاتا اللہ تعالیٰ. سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتوں کے بڑے عادی ہیں، سننے سنانے والے ہیں، یا جھوٹی باتوں کی جاسوسی کرنے والے ہیں. دونوں ترجمے کیے گئے. سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اور جاسوسی کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں تک جا کر جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. جو لوگ ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں ان کے پاس جا کر جاسوسی کرتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلمات کو عدل بدل کرتے ہیں اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر. یہ یہودی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، باتیں بدلتے ہیں، جو جی میں آیا اس کو لگا شامل کرتے ہیں، جو جیس میں بھاری ہوتا ہے اس کو نکال باہر کر دیتے ہیں، مسئلہ بدل دیتے ہیں، ایک صاف حکم ہے اس کا دوسرا مطلب بتاتے ہیں. یہ سب ان کی خود دماغی اور بدتمیزی ہے جو ان کی کتاب توریت کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یقولون، اور کہتے ہیں، یہ سب بدتمیزی کر کے اوپر سے پھر کہتے ہیں، ان اوتی تم ہذا، اگر تمہیں ایسا ہی مسئلہ بتا دیا گیا، فخذو، تب تو لے لو، قبول کر لو. یہ سب ہم نے جو عدل بدل کر کے بیان کیا ہے، یہی مسئلہ اس پیغمبر کی طرف سے آپ کو سنایا گیا، تب تو قبول کر لو. وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اگر وہی بات نہ پیش کی جائے، اگر وہ اس بات کو نہیں پیش کرتا ہے، دوسری بات دے دیتا ہے وہ نبی، فَحْذَرُو، تو بچ جاؤ، پرہیز کرو اس سے، اس کو قبول مت کرو. کتنا ڈھونگ رچا رہے تھے، دیکھیں اپنی کتاب کو بدل دیا ہے، اور اپنی کتاب کو بدلنے کے بعد اپنے ہی لوگوں سے کہتے ہیں وہ پیغمبر اگر ہماری کتاب کے موافق کوئی بات کہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایسی نہیں کہتا ہے تو اس کو نکال باہر کر دینا۔ اصل میں ایک چال بازی کی ہے، اب آپ کو ہم قصہ جب سنائیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کیا چال بازی کی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ چاہے اس کو خراب کرنا، جس کی خرابی کا اللہ ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ ہرگز نہیں قدرت رکھتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اے پیغمبر، جن کے بارے میں اللہ نے خرابی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو ایسے لوگوں کی ہدایت آپ نہیں کر سکتے، اس پر آپ قابو نہیں پا سکتے۔ فلن تملک، آپ بالکل ہرگز مالک نہیں ہو سکتے، قابو نہیں حاصل کر سکتے ان کے حق میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے۔ وہ ہدایت پائیں، آپ یہ تمنا کر کے ان کے پیچھے اتنی محنت کر رہے ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک نہ کریں، اللہ نے یہی چاہا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں ان کو ہدایت دے دیں، ایسا ہوگا نہیں۔ آپ کو تو فکر ہے، آپ لوگوں کے پیچھے مر مٹتے ہیں کسی طرح سے یہ جہنم سے بچ جائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں، تو آپ کی محنت کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو جائیے کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہے، پریشان نہ ہونا، یہ تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ یہ اصل میں آپ دیکھیے شروع سے اس سورہ مائدہ کے اندر بنی اسرائیلی کا تذکرہ چل رہا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، اس سے پہلے بھی دیکھیے بنی اسرائیل کے تذکرے ہیں، بیچ میں پھر احکامات چلے ہیں، رہزنی کے احکامات اور چوری کے احکامات اور دیگر باتیں جو اس کے علاوہ تھیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب پھر سلسلہ بنی اسرائیلی ہی کی خباستوں کے ذکر سے پھر آگے گاڑی جا رہی ہے اور پھر تذکرہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، تسلی یہ دی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں تو یہ حسرت اور یہ خواہش اور امنگ جوش مار رہی ہے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے بلکہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، بے شک آپ کی یہ خواہش ہے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو آپ کے کاز اور آپ کے کام کے اوپر آڑے آ رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، اور طرح طرح سے آپ کے مشن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک فرقہ یہی یہودیوں کا فرقہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اہل کتاب کے اندر یہود اور نصارہ تھے ہی، پھر انہی یہودیوں اور نصرانیوں میں، یا خاص طور سے یہودیوں میں، ایک تیسرا فرقہ پیدا ہوا ہے، اور یہ مدینہ طیبہ جانے کے بعد ہوا ہے، وہ فرقہ تھا منافقین کا فرقہ، جو اوپر سے اسلام کا لیبل لگاتا تھا اور اندر اندر میں یہودی پکا، اوپر سے اسلام کا نام لیتا تھا، اندر ایمان سے بالکل خالی اور عاری، کچھ نہیں۔ یہ بھی اس فرقے کے اندر اب شامل ہیں، اور تینوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسکین رکھیے، سکون کے ساتھ کام رکھیے، آپ غم نہ کیجیے کہ جو لوگ کفر میں دوڑتے ہیں، تگودو کر رہے ہیں اور کفر کی گہرائیوں میں جا کر گر رہے ہیں، ان پر آپ غمگین نہ ہو جائیے، خواہ وہ آپ کے سامنے ایمان لانے کا زبانی دعویٰ کرتے ہیں اندر سے ایمان نہیں ہے، کون لوگ؟ منافقین۔ خواہ من الذین ہادو، یہاں وہ یہودیوں میں سے ہوں جو جاسوسی کرتے ہیں، آپ کے خلاف جا کر باتیں سناتے ہیں، جھوٹ جھوٹ باتیں سننے سنانے کے عادی ہو گئے ہیں، ان لوگوں پر بھی آپ غم نہ کیجیے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دینا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ہزار کوشش کرنے کے باوجود آپ ان کو ہدایت پر نہیں لا سکیں گے. یہ ہے خلاصہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا. باقی اس کا خاص اس کے خاص دو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, خاص دو واقعے پیش آئے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. شان نزول کے جاننے سے پہلے آپ کو ہم مدینے کی اس وقت کی کیفیت ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے. مدینے میں یہودی جو رہتے تھے, مدینے ہی کی بات نہیں تھی, بالعموم اسلام سے پہلے یہی کیفیت تھی. کچھ جو طاقتور ہوتا تھا وہ ضعیف کو کھا جاتا تھا, غلام بناتا تھا. جو اپنے کو باعزت سمجھتا تھا وہ کمزوروں کو یا اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو غلام بنا لیتا تھا. جو اپنے آپ کو کسی درجے میں بلند مرتبہ سمجھتا تھا اپنے سے نیچے کے لوگوں کو غلام بنا لیتا تھا. یہ اس وقت کی کیفیت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینے کے اندر. جیسے آج یورپین قوموں کا حال ہے بالکل وہی. یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام نے سب تفرقے اور اونچ نیچ اور یہ دیواریں ختم کی. گورے کی بات الگ, آج دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, کالے کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے. گورے کالے میں اونچ نیچ, ذات پات میں فرق, ہم اونچے وہ چھوٹے, ہم بلند مقام کے وہ نیچ ذات کے, کس میں نہیں ہے. دیکھیے آپ اسلام کو چھوڑنے کے بعد پھر کسی کے اندر یہ بات نہیں ہے, ہر ایک کے اندر یہ بیماری ہے. اسلام نے تو صاف اعلان کیا کہ ان اباکم واحد, کہ تمہارے باپ ایک ہیں, وان کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو, اور ایک دوسرے کے اوپر کسی کو فخر اور مباحات اور اونچ نیچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور تم میں سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے در رکھنے والا باعزت وہ ہے. خاندان گورا کالا اور اونچ نیچ, طاقتور مالدار, یہ سب اونچ نیچ کی کوئی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں دیواریں. وہاں سب بھری ہوئی تھی چیزیں اس قوم کے اندر. یہ اللہ کا فضل ہے, اسلام نے آ کر ان ساری رکاوٹوں کو, دیواروں کو ختم کر دیا. کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں, گورے کالے سب برابر, طاقتور اور ضعیف سب برابر, باعزت اور گھٹیا سب برابر. تقوی کی بنیاد پر عزت ہے, بس ختم. یہ دیواریں اسلام نے ہٹائی. اتنا بڑا احسان ہے اسلام کا روئے زمین پر. آپ اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر سوچئے تو آپ ڈنکے کی چوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے بھی بات کرتے وقت. اور یہ حقیقتیں ہیں. کسی بھی ازم یا مذہب کو دے دیجئے اور اس کے اصول کو دیکھ کر آپ فیصلہ کیجیے, اور اسلامی اصول کو سامنے رکھ کر دیکھیے, صاف صاف آپ کو نظر آئے گا یہ اونچ نیچ, یہ پارٹ بڑے چھوٹے کا فرق یہ ہر جگہ ہے, اور اسی بنیادوں پر ان کی زندگیاں چلتی ہیں. اسلام نے ان کو سب کو ختم کیا, اسلام میں ہے ہی نہیں. بہرکیف مدینے کے اندر یہ بات بہت زیادہ تھی. مدینے میں ایسا تھا, دو قبیلے وہاں یہودیوں کے پہلے سے رہتے تھے. ایک کا نام تھا بنو نذیر اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ. بنو نذیر یہ اپنے کو سپر سمجھتے تھے اور اپنی ایک شان اور شوکت ان کی اپنی سمجھی جاتی تھی, اور بنو قریظہ ان کے مقابلے میں گھٹیا سمجھے جاتے تھے. چنانچہ بنو نذیر نے بنو قریظہ کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا تھا. اور غلامی کیسی, غلامی کا بھی انداز آپ دیکھیے کہ ان کی پوزیشن بالکل ڈبل اور ان کی پوزیشن ان کے مقابلے بالکل آدھی. یعنی بنو قریظہ جو ہلکے درجے کے لوگ تھے, ان کا کوئی آدمی اگر مارا جاتا, بنو نذیر کا آدمی ان کے آدمی میں سے کسی کو مارتا, تو یوں سمجھ لیجئے اس کے عوض میں صرف 70 وسق, ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے, 5 من کے بکر اس سے کچھ آگے پیچھے, اتنے وسق اس کو دیت دینی پڑے گی اناج دینا پڑے گا ایک آدمی کے مارے جانے پر، اور بالمقابل ان کے آدمی کو مارا جائے، پوزیشن والے اور شان و شوکت والے آدمی کو مارا جائے اور مارا انہوں نے ہے، تو پھر ایک مرد کو مارا ہے تو دو مرد مارے جائیں گے، ایک عورت کو مارا ہے تو ایک مرد ان میں سے مارا جائے گا، ایک غلام کو مارا ہے ایک یہاں سے آزاد کو مارا جائے گا، یہ اپنی جگہ، اور پھر ڈبل یہ 70 دیتے تھے وہ 140 وسق سامان دیں گے، اناج دیں گے، یہ پیمانے ہیں، وسق ایک پیمانے کا نام، وہ اتنے ڈبل وسق اور ڈبل پیمانے پر اناج دیں گے دیت کے طور پر، یہ سنگل اور وہ ڈبل، اور پھر ان کا آدمی نہیں مارا جائے گا، ان کا مارا جائے گا، ایک مارا ہے تو دو کے بعد میں مارا جائے گا، کیسا ظلم ہے، کوئی تصور ہو سکتا ہے اس کا؟ جب اسلام مدینہ طیبہ میں پہنچا ہے اور ان کو اسلام کی خوبیوں کا علم ہوا ہے تو یہ قریب ہوئے ہیں، اور اپنی غلامی کی چھٹکارے کی فکر انہوں نے کی ہے کہ اسلام کا دامن پکڑ کر پھر یہ اپنی غلامی کا دھبا مٹایا جائے اور ان کے اوپر تفوق اور برتری حاصل کی جائے، اسلام کے کو پکڑ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، اور وہ جو ہم کو ذلیل سمجھتے ہیں اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں. چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان دونوں قبیلوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ایسا نہیں ہے، دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کیا. تو اسی زمانے کا واقعہ ہے، شروع زمانے میں جب یہ کیفیت تھی اور اس طرح سے ظلم ہوتا تھا، اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اعلی پوزیشن اور شان والے آدمی نے، قبیلے نے چھوٹے پوزیشن والے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کیا. اب جو قتل کیا تو عوض بالکل کچھ نہیں، آدھا آدھا، تو انہوں نے کہا ہم یہ عوض آپ کا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا تو پھر ہم لڑائی لڑیں گے، ہم کسی حال میں اس کو قبول نہیں کریں گے جب تک یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر لیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو منظور کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اولا تو وہ تیار نہیں تھے کہ یہ فیصلہ ان کے پاس کیوں جائے، ہمارے یہاں یہی سب سسٹم چلتا آ رہا ہے، تم حقیر ذلیل ہو، ہم اونچے پر درجے کے ہیں اور تمہارے لیے ہم ان کے پاس جائیں، یہ سب باتیں کرتے رہے، لیکن وہ بھی ضد پر اڑے رہے، اور اس کے بعد مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، جس کی تفصیل آپ کو آگے معلوم ہوگی. خلاصہ یہی ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس عہد کو مانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کو مانا ہے، اور پھر ان کی ذلت اور رسوائی اس کے بعد ہوئی، جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. حق تعالیٰ ہم سب کو صحیح شعور نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.